سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، اسی طرح سے ممکن ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، کسی لمحہ بلکہ پلک جھپکتے بھی اللہ کو نہ بھولیں، اور کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا، یہ الگ الگ کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اظہار ہے اور ایک اخفا ہے۔ جب آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے تو دل ضرور اس میں شامل ہوتا ہے، دل میں جب یاد آتی ہے اللہ کی جبھی زبان حرکت کرتی ہے۔ تو جب ذکر، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر لسانی افضل ہے ذکر قلبی سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے تو قلب ضرور اس میں مشغول ہوتا ہے، جبکہ محض دل میں یاد کرنے سے جو ہے ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کرے، تو دو اعضاء بدن مشغول ہوئے اللہ کی یاد میں، جب زبان سے ذکر کرتا ہے تو دو اعضاء مشغول ہوئے اللہ کی یاد میں، اور دل سے یاد کرتا ہے، اگرچہ دل میں یاد کرنا زبانی ذکر سے افضل ہی ہے، یعنی دل سے مشغول ہونا اللہ کے ساتھ سب سے بڑی عبادت دل کی ہے، لیکن ساتھ میں اگر زبان کی بھی ہو تو ایک عضو اور شامل ہو گیا، تو لہذا جب ذکر زبان سے ہوتا ہے اللہ کے عاشقوں کی تو دل ضرور اس سے مشغول ہوتا ہے، اور کبھی زبان حرکت نہیں کرتی، دل ہی دل میں یاد کر رہے ہیں، اور یہ کیفیت احسانی ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو دیکھتا نہیں تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، تجھے یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہے، تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی علم کی علامت، یہی علم کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا خدا تعالیٰ کی نامرضیات، جو باتیں اللہ کو پسند نہیں، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، مر جانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ ایمانی جذبہ، یہ ہے سنگ در پہ مرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کو کچل دینا، اپنے نفس کی خواہشات کا خون کر دینا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور یہ دولت اور یہ ہمت حاصل ہوتی ہے صحبت اولیاء سے، اللہ کے عاشقوں سے یہ ہمت حاصل ہوتی ہے، جن کو جذبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے، معمولی سا بھی ناراض نہیں کرتے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹا گناہ ہے، کوئی حرج نہیں، صغیرہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ایک چنگاری کہیں سے اڑ کر آئے اور آپ کے کپڑوں کے باکس میں یا الماری میں چلی جائے، اور کوئی کہے کہ بھائی جلدی خبر لو، دیکھو چنگاری آئی ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، چنگاری تو ہے، ایسا کوئی عقل مند شخص نہیں ہوگا، فوراً اس کو بجانے کی فکر کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ چنگاری آگ لگنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. آگ لگ جائے گی, مال و اسباب سب ضائع ہو جائے گا, گھر بھی جل سکتا ہے, گھر بھی جل سکتا ہے. اسی طرح سے ایک گناہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ بڑے گناہ کا سبب بن سکتا ہے, اور گناہ کرتے کرتے پھر خدا نخواستہ ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. اسرار گناہ سے, اسرار معصیت سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, اور بعض اوقات توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہیں, اور جب توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے تو کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا باعث ہوتی ہے, خیر کا باعث ہوتی ہے, اگرچہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. اور بزرگوں نے فرمایا, محدثین نے, کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کبائر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے معمولی گناہ کو, چھوٹے گناہ کو نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی, تھوڑا سا راضی ہو جانا بھی بہت بڑا ہے. جب اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے تو اللہ کو ناراض کرنا بھی بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی عشق و محبت عطا فرمائے. جب محبت آ جاتی ہے تو نافرمانی پھر نہیں کرتا آدمی, محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا. ہمارے حضرت فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں, ایک محبت کا حق ہے اور ایک عظمت کا حق ہے. محبت کا حق عبادت کرنا, عظمت کا حق گناہ سے بچنا, دونوں حق ادا کرنے چاہیے. مجھے کچھ خبر نہیں تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا پھر سنگ درد مرنا, یہ تیری ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہو تم پر تو تم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے, تمہارا تزکیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہ یہ تکبر اور عجب اور حسد اور بدگمانی کا مرض, یہ تمام جو امراض باطنی ہیں, ہاں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جسمانی مرض کی تو فوراً فکر ہو جاتی ہے, کہیں پھوڑا ہو گیا, پھنسی ہو گئی, دکھائی دے رہا ہے, یا جسم کے اندر کوئی تکلیف ہے, گردے میں تکلیف ہو گئی, دل کی تکلیف ہو گئی, فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف, کیونکہ جان پیاری ہے. لیکن باطنی امراض جو ہمارے اندر ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے, تکبر کا مرض ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یہ شیطانی مرض ہے. یہ جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک معتدب مدت رہا نہیں جائے اور اس سے اپنی اصلاح نہ کرائی جائے, یہ مرض جاتا نہیں ہے, مٹتا نہیں ہے آدمی. اور جب تک مٹتا نہیں ہے, اس کے اندر تکبر رہتا ہے, تو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ جہنم میں نہ چلا جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا, جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور لوگوں کے اندر, اور اس تکبر کے مرض سے بہت ساری بیماریاں نکلتی ہیں. یہ جاہ کا مرض کہلاتا ہے, جاہ مانے اپنی عزت جانا. اس کی شاخیں بہت شاخیں ہیں, اسی میں غیبت بھی آتی ہے. غیبت کا مرض, غیبت وہی کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو برا سمجھتا ہے, تب یہ اس کی غیبتیں کرتا ہے. اسی طرح جو ہے چغل خوری کا مرض بھی اسی سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطاط, کہ جو چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اپنی سزا ضرور بھگتے گا. کافر تو ہمیشہ کے لیے اس کا دخول اولین جہنم میں ہوگا, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اور خلود بھی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا, کبھی نکلے گا نہیں اس سے. لیکن مسلمان اگر ان گناہوں کے ساتھ گیا تو اندیشہ ہے کہ یہ بھی پہلے دوزخ میں جائے گا, اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا, اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے کلمے کی برکت سے جنت میں داخل کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی گناہ خطرناک چیز ہے, گناہ دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, اعمال صالحہ کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, گناہوں پہ گناہ کرنے لگتا ہے, اور یہاں تک کہ پھر توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے, اور پھر کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے, اور اس کا علاج بھی کرانا چاہیے. مرض کو پالنا نہیں چاہیے, جلدی جلدی علاج کر لے اس کا. تکبر ہے, عجب ہے, عجب کی بیماری. ہر اپنی ہر خوبی پہ نظر رکھنا, خود پسندی اپنی ہر خوبی پر نظر رکھنا, تو اور دوسروں کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھتا. عجب کے مرض میں دوسروں کو حقیر سمجھنا لازم نہیں آتا, بس اپنے ہی آپ اپنے آپ آئینہ دیکھتا رہتا ہے, میرے اندر یہ خوبی میرے اندر یہ خوبی. تو یہ عجب کا مرض ہے, خود پسندی کا مرض ہے, اپنی نیکیوں کو اچھا سمجھنا, اپنی عادتوں کو اچھا سمجھنا. تو یہ مرض بھی مشکل سے جاتا ہے جب تک کہ اولیاء کی صحبت میں نہ ہو, کسی شیخ کامل کے ساتھ رہے تو پھر اس کے وہ ڈینٹ وغیرہ نکالتا ہے, تب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. لیکن ہوتا سب کچھ اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے. یہ تیری عنایت ہے, مدد کا صدقہ, میری جان ناتھوا کا, تیرے غم پہ صبر کرنا, یہ تیری عطا ہے یا رب, یہ تیرا جزا منہا, یہ تیری عطا ہے یا جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. بندہ خود سے کچھ نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی یاد سے مزین کر دیتے ہیں اس کے قلب کو, اور پھر وہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے, آہ نالہ کرتا ہے. اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے. یہ تیری عطا ہے یا رب, یہ تیرا جزب منہا, میرا نالے ندامت تیرے سنگ درد کرنا, میرا ہر خطا پھرو میرا ہر خطا پہ رونا, نعمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے وہ ریت سے بھر جائے, ریت کے ذرات سے, اگر بندے کے اتنے گناہ بھی ہو جائیں مگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دن میں 70 بار بھی اگر ایک ہی گناہ کر بیٹھے, 70 بار سے مراد کتنی بھی کثرت سے ہو, یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر 71 بار گناہ ہو گیا اب نہیں بخشا جائے گا, بلکہ جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے, روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے, اور یا پھر سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یعنی قیامت آ جائے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے, ندامت کے ساتھ آہ بھر لیتا ہے, اسی وقت معافی کا پروانہ وہاں سے چل جاتا ہے, اور بندے کو جو ہے زیب ہی یہی دیتا ہے کہ اپنی خطاؤں پہ اور ناکردہ خطاؤں پہ روتا رہے, جو کیے جو جان کے کیے جو انجانے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہ ہر دم کتنے گناہ صادر ہو رہے ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. اے اللہ میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے, اگلے بھی گناہ معاف کر دے, جو جان کے کیے وہ بھی معاف کر دے, جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت, جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے, اور جو علانیہ کیے وہ بھی معاف کر دے. وما انت اعلم به منی, اور جو وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, تو جانتا ہے مجھے خبر بھی نہیں میں کس قدر غفلت میں ہوں, کیسے گناہ کر رہا ہوں, تو ان گناہوں کو بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہ ہر وقت گناہوں کی معافی مانگنا یہ بندے کی شان ہے, اور اللہ کی شان معاف کرنا ہے. بندہ وہی ہے جو اپنے خطاؤں پہ معافی کا خاص پیار رہے, معافی مانگتا رہے. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے کلمات ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم, اس مضمون کو بہت ہی عاشقانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور ان کو جنت سے نکالا گیا, تو ساتھ نکالا تو گیا لیکن فرماتے ہیں کہ احبطوا, اللہ نے فرمایا احبطوا, یہ حبوط سے, حبوط کے معنی نکلنا واپسی کے ساتھ, نکلیں گے تو واپس بھی آنا ہے, اس میں یہ وہ حبوط ہے, یہ مردودیت نہیں ہے, یہ خروج نہیں ہے, یہ خراج نہیں ہے, بلکہ یہ حبوط ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ نکل جاؤ لیکن واپس بھی آنا ہے, ساتھ میں یہ کلمات عطا کر دیے کہ ہم سے اس طرح معافی مانگو ہم معاف کر دیں گے. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے معافی کے عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو. اور فرماتے ہیں کہ یہ سرکاری مضمون ہے, سرکاری مضمون میں قبولیت کی یقینی درجہ ہوتا ہے. سرکاری مضمون یہ دلیل ہے کہ جب سرکار سے عطا ہوا ہے تو ضرور یہ سرکار میں قبول بھی کیا جائے گا. جیسے سرکاری فارم ہوتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے لکھ کے کوئی پہ درخواست دو تو وہ قبول نہیں ہوگی, بلکہ سرکاری فارم ہوتا ہے چھپا ہوا اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ ہم لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ قبول ہو جاتا ہے, درخواست قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ سرکاری مضمون ہے, اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ یہ کلمات ہیں کہ اس طرح سے ہم سے معافی مانگو اس سرکاری مضمون کے ساتھ تو ہم معاف کر دیں گے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ بنی آدم کی میراث ہے, ہماری میراث ہے بابا آدم کی. ربنا ظلمنا انفسنا کا نعرہ لگاتے رہنا. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو ہم آواز یاد کرنا میرے جان و دل کا تجھ کو ہم آواز یاد کرنا تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اکثر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اکثر اسے آ گیا ہے جینا جینے کا ڈھنگ اللہ کی یاد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا یہ نہیں کہ بچ گئے بلکہ بچتے رہنا یہی زندگی ہے یہی زندگی کا ڈھنگ ہے یہی انسان بناتا ہے یہی انسان کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر فدا ہوتا رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے یہی سب سے بڑی عبادت ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں اگر یہ چیز حاصل نہیں تو زندگی زندگی نہیں موت سے بھی بدتر ہے جانور سے بھی بدتر اس کی زندگی کیا ہے اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے جس نے یہ کام نہ سیکھا جو اللہ پر فدا نہ ہوا اس کی زندگی بے قیمت ہے جو اللہ پر فدا ہو گیا اسی کی زندگی قیمتی ہے وہی کامیاب ہے وہی کامران ہے وہی عقل مند ہے وہی با وفا ہے وہی اصلی مطیع ہے وہی اصلی عاشق ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے جینا یہی ہے کہ تمام احکامات پر شریعت کے دل و جان سے عمل کرنا ہمارا ایمان ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صحبت اولیاء وہ اکسیر ہے اور وہ دولت ہے کہ ہمارا ایمان استدلالی موروثی استدلالی اور عقلی تبدیل ہو جاتا ہے ایمان حالی ذوقی اور وجدانی میں صحبت اولیاء کی برکت سے ایمان موروثی استدلالی اور عقلی تبدیل ہو جاتا ہے ایمان حالی ذوقی اور وجدانی سے کہ دین شریعت اس کا حال بن جاتی ہے اطاعت اس کا حال بن جاتی ہے بتکلف نہیں کرتا بلکہ وہ دل و جان سے عمل کرتا ہے اس کا حال بن جاتا ہے اس کا قال اس کا حال بن جاتا ہے اور ذوقی معنی ذائقہ چکھ لیتا ہے عبادت میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے سجدے میں سر رکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطنتیں اس کے آگے ہیچ ہیں ہاں ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم یہ اشعار میں بھی جگہ جگہ یہ بات ہے اور حضرت والا کا بہت ہی اونچا ذوق ہے سجدے میں سر رکھا تو سینکڑوں کیا لاکھوں کیا ان گنت بادشاہوں کی بادشاہت سے بھی زیادہ جو ہے وہ قیمتی میرا سر ہے جو اللہ کے دربار میں لگا ہوا ہے اللہ کے دربار میں رکھا ہوا ہے میرا سر خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بوت کہ مرا باتو سرو سودا بوت مجھے سارے روئے زمین میں وہ جگہ سلطنتوں سے بھی زیادہ زمین و آسمان کی دولت سے بھی زیادہ وہ جگہ خوشتر ہے محبوب ہے جہاں اے اللہ میرا سر آپ پر فدا ہو جائے جہاں میں آپ کے در پر سر رکھ دوں تو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے اس کو ایمان ذوقی کہتے ہیں وجدانی یعنی اس چیز کو پا جاتا ہے وجدان معنی پا جانا بس کام بن گیا اس کا, ان تعبد اللہ کا انک ترا, اس کو حاصل ہو گیا کہ تو ایسی عبادت کر کہ جیسا کہ جو ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, دیکھ کر عبادت کر رہا ہے. مالک سامنے ہو تو غلام کیسے پھرتی اور تیزی اور چابک دستی سے دیانتداری سے کام کر رہا ہوتا ہے. مالک ہٹ جاتا ہے تو یہ بھی تھوڑا غافل ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن ہر وقت اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا کام اللہ سے ہے, تھوڑی زندگی ہے تو یہ کام یہ امتحان ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کے ہیں. تو ہمیں استعداد نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر کیسی عبادت ہوگی, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ استعداد نصیب ہو جائے کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں, ہماری ہر قول کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, ہماری ہر بات کو اللہ سن رہے ہیں, ہماری نیتوں کو جان رہے ہیں, ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں. ہاں علم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے عجیب بات کہ جو اللہ خرب ہا خرب مخلوق کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ کیا خود نابینا ہوگا, کیا خود نہیں دیکھتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ استحضار کم از کم کم از کم ہمیں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں ہم تو سب غافل ہو جاتے ہیں مثل مردہ کے, لیکن خدا تعالیٰ اس وقت بھی غافل نہیں ہوتے, خدا تعالیٰ اس وقت بھی پوری طرح باخبر ہوتے ہیں. تو یہ استحضار پیدا ہونا اور یہ عشق و محبت پیدا ہونا اور ایمان کی یہ کیفیت جو حالی ذوقی اور وجدانی ہے, یہ سوا صحبت اہل اللہ کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحبت اہل اللہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, خود سے لگانا چاہو نہیں لگے, کتابیں پڑھنا چاہو نہیں لگے گی. ہاں اور دل سے دل کو, اور دل بھی وہ جس کو لگی بھی ہو. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا یہ قول ہمارے حضرت نقل فرماتے تھے کہ لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی بھی ہو, لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو. یہ کیا بات ہے کہ بے چین ہے, کس بات میں بے چین ہے, کیا چیز جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتی. جب دل سے دل کو قریب کیا اور وہ کیفیت حاصل ہوئی, اب وہ سمجھے کہ اچھا یہ تھا معاملہ, یہ تھا درد اللہ کی محبت کا درد. یہ ایسا درد ہے کہ کسی پر چین نہیں لینے دیتا, لیکن یہ ایسا لذیذ درد ہے کہ تمام عالم کی خوشیاں اس پر قربان ہو جائیں تو بھی اس درد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ درد و غم ایسا ہے اللہ کی محبت کا. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور صحبت اہل اللہ کی ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ. یہ خود ایک عبادت ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نص سے ثابت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور جو تقوی میں صادق ہیں سچے ہیں ہمارے سچے بندوں کے ساتھ رہو تو تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جائے گا. تو یہ جب آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے, جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو یہ عبادت کرتا ہے, اللہ کا حکم پورا کرتا ہے, یہ بڑی عبادت ہے. مگر لوگ اس کو کم اہمیت دیتے ہیں, کم سمجھتے ہیں, کم قیمت سمجھتے ہیں, جبکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے, یہ فرض عین ہے. تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے, تو مقدمہ فرض کا بھی فرض ہوتا ہے, جس جو چیز فرض کا باعث بنتی ہے وہ بھی فرض ہوتی ہے. لہذا صحبت اہل اللہ کو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں صحبت اہل اللہ کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں. فرض عین یعنی اس کے بغیر تقوی کا حصول ناممکن ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص, اول تو عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے راستہ یہی بتلا ہے کونوا مع الصادقین, ورنہ نبی کو کیوں بھیجتے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی احکامات نازل کرنے پر قادر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنے انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا. ہمارے حضرت اس کو ایک مختصر سے جملے میں فرماتے تھے, آدمی آدمی بناتا ہے, آدمی آدمی بناتا ہے. کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن کعبے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے اندر سے غیر کو نکال کے پھینک دے, حالانکہ اللہ کا گھر تھا. بت نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کو بھیجا, اپنے انبیاء کو بھیجا, اپنے ان کے اصحاب کو بھیجا, اولیاء اللہ کو بھیجا. تو دلوں کے بت بھی اولیاء اللہ نکالیں گے. دلوں کے اندر جو غیر کے بت ہیں, مخلوق کا خوف ہے، یہ بھی ایک بڑا گت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، وہی اس انسان کا بت ہے. بت وہ انسان کا بت ہے. یہ پتھر کے بت تھے پہلے مشرکین جن کو پوجا کرتے تھے یا پوجتے ہیں، لیکن یہ بھی بت ہیں دل کے اندر جو غیر اللہ کے بت ہیں. عجب کا بت ہے اور تکبر کا بت ہے، حسینوں کا بت ہے. یعنی حسینوں کو تاکنا، جھانکنا، موبائلوں میں گڑبڑیں کرنا، یہ بھی بت ہیں. تو یہ بت کون نکالے گا؟ یہ بھی اولیاء اللہ نکالیں گے اس زمانے میں، اب نبی نہیں آئیں گے. تو فرماتے تھے آدمی آدمی بناتا ہے، آدمی کے بغیر اولیاء اللہ. آدمی مانے آدم علیہ السلام والا، آدمی مانے آدم علیہ السلام والا، پیغمبر والا. ہماری حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ پل پہ تھا اور وہ اچانک دریا میں گر پڑا، تو وہ ڈوبنے لگا، زور زور سے شور مچایا، اے لوگوں جلدی دوڑو، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے. اب فوراً تو لوگوں نے اس کو نکال لیا کہ بھئی جو بھی ہے نکالو اس کو، جلدی بھاگے دوڑے. اب باہر نکال کے کہا کہ تو تو فتو ہے، ہم تو تجھے جانتے ہیں، تو تو فتو ہے. تو اس نے کہا ہاں، مگر میں کیا میں پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں. تو آدمی کے معنی آدم علیہ السلام کا بیٹا، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، اولاد پیغمبر ہیں. اسی لیے جو ہے کسی نے ہمارے حضرت سے سوال کیا، حضرت نے فرمایا کافروں کو بھی، کافروں سے بھی بدنگاہی جائز نہیں ہے، زنا بھی ان سے بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، کافر بھی پیغمبر کی اولاد ہے. اب ایک باپ ہے اس کی اولاد ہے، کوئی نافرمان نکل گئی، کوئی فرما بردار نکل گئی، لیکن ہے تو باپ ہی کی اولاد نا، اس لیے ان کو بھی مت دیکھنا، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کی آبرو ریزی کرنا جائز نہیں ہے. تو بس اللہ تعالی ہمیں آدمی بنا دے، آدمی آدمی بناتا ہے. کسی اللہ والے کے پاس جانا، اس کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا، اس کی صحبت میں رہنا، ہم کو آدمی بنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آدمی بنا دے، انسان بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فان صاحبها سدد وقارب فرجوه وان اشیر الیہ بالاصابع فلا تعدوه. رواہ الترمذی. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں حرص اور نشاط ہے، یعنی زیادتی اور انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے. پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی یعنی درمیانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی اعتدال سے رہا، افراط و تفریح سے بچا رہا، تو اس کی نجات پانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو تم اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شدتن نشین پر زیر ہے اور را پر تشدید اور زبر ہے، جس کا ترجمہ حرص اور رغبت شدیدہ ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض عابد یعنی عبادت کرنے والے شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک کرتا ہے کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے، تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات اور فرمائی ہے، وہ یہ کہ زیادتی عبادت کی، نفلی عبادت کی زیادتی انسان کرتا ہے شوق اور ذوق میں، اور اس کو امید ہوتی ہے کہ ہماری اس عبادت کا کچھ پھل ملے گا، کچھ اچھے خواب نظر آنے لگ جائیں گے، کچھ لوگ جھک کے سلام کرنے لگ جائیں گے، یا کچھ کشف و کرامات حاصل ہو جائے گی، اور کچھ نہ صحیح تو ہمارا قلب ہی جو ہے وہ مٹھاس سے بھر جائے گا. تو یہ سب چیزیں جب ان کی امید نہیں پوری ہوتی، کیونکہ یہ تو ایک وہابی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو بے ذوق عبادت کرتا رہتا ہے. تو جب جو آدمی زیادتی کرتا ہے اس کو یہ امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں, ثمرات کا انتظار کرنے لگتا ہے, لیکن جب وہ اس کو نہیں ملتے تو پھر وہ مایوس ہو کر اور تھک کر بیٹھ جاتا ہے. جو عبادت تھی رہی صحیح وہ بھی جاتی رہتی ہے, یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تحمل کے مطابق اور اعتدال کے ساتھ نفلی عبادات کرنی چاہیے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ کیے جائیں اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو, قلیل ہو. تو تھوڑی عبادت ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, سنت کے مطابق ہو, تو انشاءاللہ وہ بڑے کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ پس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں وارد ہے, خیر العمل ما قل و دیم علیہ, سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے. پس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے, اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے, اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, کونوا مع الصادقین, ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو. مراد صادقین سے مشائخ اور بزرگان دین ہے. ملفوظات کو ایک دو سنا دیں. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو ساری عمر کی محنت اور کوشش کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو ساری عمر کی محنت اور کوشش کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب حاصل ہو گیا, اگر مقامات طے بھی ہو گئے تو ان کے طے ہونے میں وہ حظ یعنی وہ لذت نہیں جو اس کے سمجھنے میں ہے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی راستہ قطع نہیں کیا, گویا تیلی کے بیل کی طرح ہیں, اور یہ حظ ہے انکسار اور افتقار اور عجز و عبدیت کا. یعنی کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت اور جستجو میں لگا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اس کو, یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے انکشاف ہونے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھنے لگتا ہے, اپنی ہر نیکی اور عبادت کو ناقابل قبول سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کے لائق نہیں ہوتا. تو یہ اس کا انکشاف بڑھتا جاتا ہے, اپنے کو حقیر سے حقیر, تو یہی سمجھتا ہے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہیں ہوا, تو یہ سمجھو کہ اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. اس کے برعکس اگر اپنی عبادات پر ناز پیدا ہو گیا خدا نخواستہ اور اپنے کو کچھ سمجھنے لگا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کی عظمت کا ذرہ برابر بھی اس کو انکشاف نہیں ہوا, معرفت نہیں ہوئی, تو لہٰذا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, یہ ہلاک ہو جائے گا. تو اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, جیسے جیسے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے انسان اپنی نگاہوں میں گرتا چلا جاتا ہے, حقیر ہوتا چلا جاتا ہے, ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان اپنی عمر بھر کی محنت اور کوشش کے بعد یہ اس کو یہ انکشاف ہو کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, کام کر رہا ہے بغیر کام کیے نہیں, کام کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی جا رہی ہے, جتنا آگے بڑھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے میں اور بھی حقیر ہو گیا, اور بھی ذلیل ہو گیا, تو یہ حاصل ہونا یہ معلوم ہوا کہ اسی کو آج سب کچھ حاصل ہو گیا, یہ مٹنا ہے, اس کو کہتے ہیں مٹنا, اپنے کو مٹانا. تو فرمایا اگر مقامات طے بھی ہو گئے تو ان کے طے ہونے میں وہ حظ نہیں جو اس سمجھنے میں ہے کہ ہم نے ابھی کچھ راستہ قطع نہیں کیا. ایک بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں, کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل میں احساس ہو جائے, یہ زبانی بات نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہتا پھرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں حقیر فقیر عبد القدیر ہوں, یہ اس کہنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں بھی ایک پندار چھپا ہوا ہے کہ لوگ مجھے کم یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں, بہت متواضع ہیں. زبان سے چیز ہی نہیں حاصل ہوتی بلکہ دل سے آواز آنے لگے کہ تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے, تب جو ہے یہ بات بنتی ہے, اور وہی صحبت اہل اللہ کی برکت سے یہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر مقامات طے بھی ہو گئے تو ان کے طے ہونے میں وہ حظ نہیں, یعنی بہت اونچے مقامات اللہ کے راستے کے طے ہو گئے, اس میں وہ لذت نہیں ہے جو اس سمجھنے میں ہے کہ ہم نے ابھی کچھ راستہ قطع نہیں کیا, گویا تیری کے بیل کی طرح ہے. اور یہ لذت ہے انکسار اور افتقار اور عجز و عبدیت کا. سبحان اللہ. نیز اسی ضمن میں فرمایا کہ پورا کامل بجز انبیاء کے کوئی نہیں, اور وہ کاملین بھی اپنے کو کامل نہیں سمجھتے, سب کو اپنے نفس نظر آتے ہیں. یعنی اللہ کے سامنے کون اپنے کامل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, اپنے کو کامل سمجھ سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے کو کامل سمجھتے نہیں تھے اگرچہ وہ پورے کامل تھے. سب کو اپنے نفس نظر آتے ہیں, خواہ وہ نفس حقیقی ہوں یا اضافی, اور نفس نظر آنے سے مغموم بھی ہیں, اور مغموم بھی ایسے کہ اگر ہم جیسوں پر وہ غم پڑ جائے تو کسی طرح جہاں پر نہ ہو سکیں. اولیاء اللہ کے غم کو ہم نہیں سہا سکتے, کہاں کہ انبیاء. تو انبیاء اپنے آپ کو اتنا اس قدر ناقص سمجھتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے کہ وہ مغموم بھی رہتے ہیں, ان کا غم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کمال کی تو توقع ہی چھوڑنا واجب ہے, یعنی یہ توقع رکھنا کہ مجھے کمال حاصل ہو جائے یا ہو گیا, یہ تو بالکل واجب ہے, کیونکہ یہ حرام ہے اپنے کو باکمال سمجھنا. ہاں سعی کمال کی توقع بلکہ عزم واجب ہے, کوشش کرنا, کمال کی کوشش کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اس کی مثال وہ مریض ہے جس کی تندرستی سے تو مایوسی ہے مگر فکر صحت اور اس کی تدبیر کا ترک جائز نہیں سمجھتا. بیمار جو ہو جاتا ہے, کتنا بھی بیمار ہو جائے لیکن تدبیر اور علاج کرتا رہتا ہے کہ نہیں, چھوڑ تو نہیں دیتا, تو صحت کی فکر کرتا رہتا ہے اور تدبیر کا ترک جائز نہیں سمجھتا. تو اسی طرح سے کمال حاصل نہ ہو لیکن کمال کی جو ہے عزم اور اس کی سعی کرتے رہنا یہ واجب ہے. اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں, نجات اور قرب بھی کمال پر موقوف نہیں, فکر تعمیل پر موجود ہے. واللہ لا یخلف المیعاد, بس اسی طرح عمر ختم ہو جائے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. اندری رحمی تراشو می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش, تا دم آخر دم آخر بود کے عنایت با تو صاحب سر, صاحب سر بود. سب سے آخر میں خواہ اس کو اظہار حال کہیے یا آپ کی ہمدردی یا رفع تباس کا, جو چاہے نام رکھیے. یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں. حکیم الامت فرما رہے ہیں اتنے بڑے مجدد کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں مگر اس کشمکش کو بھی مبارک سمجھتا ہوں, جس سے یہ اثر ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ خوف کو غالب کہوں یا رجا یعنی امید کو. مگر مضطر ہو کر اس دعا کی پناہ لیتا ہوں جو جس سے کچھ ڈھارس بنتی ہے, اللہم کلی وجعلنی لک, اللہم کلی وجعلنی لک, اللہ مجھے اپنا بنا لے اور تو میرا ہو جا, اللہ مجھے اپنا بنا لے اور تو میرا ہو جا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حکیم الامت نے اس مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی دعا مانگ لی, بہت بڑی دعا مانگ لی کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ اپنے کمال پر ناز نہ ہو, خدا تعالیٰ کے فضل کی بھیک مانگتا رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں: دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا, بلند آواز سے اس لیے تاکہ اور لوگ بھی سن لیں, ان کو یاد آ جائے اگر بھول گئے ہوں, اگرچہ آواز سے پڑھنا سنت ہے. دانے ہاتھ سے کھانا, کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا, کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا, ٹیک لگا کر نہ کھانا, کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا. ٹیک لگا کر کھانا ادب کے خلاف ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع کے ساتھ آگے کو چھپ کر کھانا کھاتے تھے، محتاجوں کی طرح، جیسے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ٹیک لگانے میں متکبرانہ صورت ہے، اور جس چیز کی صورت بری ہوتی ہے اس کی حقیقت، جس کی حقیقت بری ہوتی ہے اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے۔ متکبرانہ انداز اگرچہ تکبر نہ ہو، لیکن اس انداز کو اختیار کرنے میں بھی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے اس چیز کی حقیقت دل میں اترنے کا۔ تو ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا، جوتوں سمیت کھانا ٹھیک نہیں ہے، جوتا اتار کر کھانا کھائے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعات معراج شریف میں پھر پیالوں کا واقعہ نمبر 10۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر صعود ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد قلب دھونے اور اس میں ایمان اور حکمت بھرنے کے مجھ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم اس کے منتہائے نگاہ پر پڑتا ہے، اور مجھ کو جبریل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ اس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق ہی کی سواری پر تشریف لے گئے، گو درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے۔ اور بحقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، جس پر بنی آدم کی ارواح موت کے بعد چڑھتی ہیں، سو اس زینے سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا۔ تم نے بعض میت کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سو وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اور اس کے داہنی بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے۔ اور کعب کی روایت میں ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبریل اس پر چڑھے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازہ آسمان تک پہنچے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، فأعطنا ولا تحرمنا، فآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم۔ يا الله ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس مہینے ماہ مقدس کی برکت سے اور روزے جیسی مقدس عبادت کے صدقے میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرما، ہمارے ہر ہر گناہ کو معاف فرما، چھوٹے بڑے، پہلے کے، آخر کے، بعد کے، اور جو چھپ کر کیے، علانیہ کیے، اور جو ہم جانتے نہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو پاک فرما. اللہ ہر گناہ سے معافی نصیب فرما دے. اللہ ہر گناہ سے پاکی نصیب فرما دے. اللہ ہر گناہ سے پاک کر دے. اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے جس میں آپ نے اپنے فرشتوں کو آمین کہنے کا حکم دیا ہے روزے داروں کی دعاؤں پر، اس قدر شرف ہے روزے دار کا، اس قدر شرف ہے مومن کا، اس قدر شرف ہے انسان کا کہ آپ نے اپنی پاکیزہ معصوم مخلوق کو اس مٹی کے پتلے کی دعاؤں پر آمین کہنے پر مقرر فرما دیا. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین پوری امت کے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. پوری امت کو رجوع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کو گناہوں کی معافی عطا فرما. اللہ مغفرت بے حساب فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت بے حساب فرما. حسن خاتمہ مقدر فرما. یا اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. یا اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما. اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے نفرت عطا فرما. طبعی نفرت بھی عطا فرما، عقلی نفرت بھی عطا فرما، ظاہری گناہوں سے بھی نفرت عطا فرما، باطنی گناہوں سے بھی نفرت عطا فرما، باطنی ظاہری دونوں گناہوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما. اللہ علاج کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً تکبر سے، عجب سے، اور غیبت کے مرض سے، بدگمانی کے مرض سے، حسد سے، اور کینہ سے. اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے اے اللہ ہمیں پاکی نصیب فرما. ہمارا تزکیہ کامل فرما دے. اللہ تزکیہ کامل فرما دے. اللہ عبادات میں ذوق و شوق نصیب فرما. اے اللہ عبادات میں ذوق و شوق نصیب فرما، شرف قبول عطا فرما. اللہ اپنی نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ ہمیں عطا فرما. اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت اور عظمت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت اور اپنی عظمت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت نصیب فرما، معرفت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ بے حساب مقدر مغفرت مقدر فرما دے. اللہ جنت میں بھی اور محشر میں بھی اور جنت میں بھی اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. اللہ دنیا میں بھی الحاق بالصالحین عطا فرما. اللہ صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرما، اور محشر میں بھی اپنے فضل سے ان کے ساتھ نصیب فرما، اور جنت میں بھی دخول اولیاء ان کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ کامل اتباع سنت نصیب فرما. اللہ کامل اتباع سنت نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو پورا پورا عین سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنا پیارا اور مقبول ہمیں بنا لے. اللہ اپنی بندگی عطا فرما دے. اللہ اپنی غلامی عطا فرما دے. اللہ شریعت کی پابندی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے. یا اللہ دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، انسان بنا دے. اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما. اللہ بری عادتوں سے، برے اخلاق سے ہم سب کو پاکی نصیب فرما. ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما. اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک فرما دے. ہر خلق کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما دے. فکر آخرت نصیب فرما دے. اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے. اللہ اپنی زبردست معرفت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ چند ساعتیں رمضان مبارک کی رہ گئی ہیں، تیزی سے دن گزر رہے ہیں، ماہ مقدس گزرنے ہی والا ہے. اے اللہ ہم نے اب تک اس میں جو کوتاہی کی، غفلت کی، اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ ہم نے جو آپ سے غفلت کی معاف فرما دے. اس کی ہم نے قدر نہیں کی اور اس کے ہم نے شکر گزاری نہیں کی. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اتنا بڑا مہینہ، کمانے کا لوٹنے کا مہینہ، آپ نے عطا فرمایا تھا ہم اس کی ویسے قدر نہ کر سکے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری غفلت اور کوتاہی کو بھی معاف فرما دے اور اس کی تلافی بھی اپنے خزانے لامحدود خزانوں سے فرما دے. اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اس کی تلافی فرما دے. ہم معافی مانگتے ہیں, اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس قصور کو معاف بھی فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے. بقیہ جو ساعتیں رہ گئی ہیں اے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما. ہر ہر ساعت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب خوب قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے جو عبادات اب تک کی ہیں اے اللہ بلا شبہ ہم اعتراف کرتے ہیں دل سے کہ آپ کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتی. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ آپ ہی نے توفیق دی تو آپ کے دربار میں سر رکھا, آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے, آپ سے مانگا, آپ کی سعی آپ کے لیے سعی کی. اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا. اے اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے, اپنی مہربانی سے قبول فرما لے. یا اللہ اپنی مہربانی سے قبول فرما لے. اور اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں, بچے ہوں, بڑے ہوں, عورتیں ہوں, اے اللہ سب کے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اور جن کو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی اور برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما. مسلمانوں کے کاروبار اور تجارت میں خوب برکت عطا فرما. اور اے اللہ ہر پریشانی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور پریشان حالوں کی مدد فرما. جن کو مسائل ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کے مسائل کو حل فرما دے, پریشانی کو دور فرما دے. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو, الہ العالمین اپنے فضل سے اس کو اس کے جائز مقاصد میں با مراد فرما دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ اپنے فضل سے ان کے مناسب جوڑ, محبت والے اللہ والے جوڑ نصیب فرما دے. اللہ اللہ والے جوڑ نصیب فرما دے, محبت والے جوڑ نصیب فرما دے, اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والے جوڑ نصیب فرما دے. اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اور ان میں آپس میں نہ اتفاقی ہے نہ چاقی ہے, جھگڑے ہیں, اے اللہ اس مہینے کی برکت سے, اے اللہ ان مبارک ساعتوں کی برکت سے ان کے اتفاق کا فیصلہ فرما دیں. اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں. اے اللہ ان میں آپس میں اتفاق نصیب فرما دے, محبت نصیب فرما دے, اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دیں اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما, اور بچوں کو اپنے والدین کی خوب خدمت اور اطاعت اور جی حضوری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح والدین کی خدمت کا حق ہے اور ان کے سامنے کندھے جھکائے رکھنے کا حق ہے, اے اللہ ہمارے اولادوں کو ایسا بنا دے. اور اے اللہ والدین کو اپنی اولاد سے شفقت اور محبت کا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا, الہ العالمین وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیر عطا فرما, ان کے رتبے بہت بہت بلند فرما, اور ان کے احباب اور قدام اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو خدا عزت و شرف نصیب فرما. عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما, خوب صحت عطا فرما, ہر شر سے, ہر بیماری سے, ہر تکلیف پریشانی مصیبت آفت سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ان کو عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما, ان کے رتبے بہت بلند فرما, ہم کو ہمارے بچوں کو. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو صاحب اقوا نسبت بنا, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, اے اللہ ان کے جو بھی مقاصد حسنہ ہیں, اے اللہ ان میں ان کو بامراد فرما. جنہوں نے تو فرمائش نہ کر سکے, تمنا تھی, اے اللہ ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اور اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے اور ان میں ہمیں بامراد فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.